السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں. پاکستان کے لیے بھارت کے نئے ہائی کمشنر کا بیان. دونوں ملکوں کو بات چیت کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستانی تجزیہ کاروں اور قانون سازوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
پاکستان نے پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں مؤثر کارروائی کا وعدہ کیا ہے, اس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, استنبول میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلے عراق میں بم حملوں میں 46 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور بین الاقوامی ریڈ کراس نے منگل کی صبح بتایا ہے کہ ان کی مشترکہ کوششوں سے شام کے قصبے میں مدایا میں انتہائی ضروری امداد پہنچانے کا کام مکمل ہو گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے لیے بھارت کے نئے ہائی کمشنر گوتم بامبے والا کا کہنا ہے کہ وہ نئی دہلی سے پاکستان کے لیے خیر سگالی اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں. بھارتی ہائی کمشنر کی تعیناتی ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے کے بارے میں تحقیقات کا مسئلہ الجھا ہوا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
بھارت کے نئے ہائی کمشنر گوتم بمبانے والے منگل کو پاکستان پہنچے. انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں.
وی وانٹ ٹو امپروو دی ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وی وانٹ ٹو اسٹرینتھن دس ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اینڈ دیٹ ول بی مائی ایفرٹ وائل آئی ایم پوسٹڈ دیئر.
بھارتی ہائی کمشنر نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے بقول پاکستان میں قیام کے دوران یہی میری کوشش ہوگی. یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب حال ہی میں پاکستانی سرحد کے قریب بھارت کے علاقے پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد نئی دہلی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اس حملے میں ملوث عناصر کے خلاف حتمی کارروائی کرے. واضح رہے کہ پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کے انعقاد سے متعلق بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستانی حکام کے مطابق دونوں ملکوں کے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات رواں ماہ کی 15 تاریخ کو اسلام آباد میں طے پائے تھے, لیکن بھارت کی طرف سے تاحال کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک بات چیت کا راستہ اختیار کریں.
امن جو ہے اس خطے میں وہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ انڈیا کی بھی ضرورت ہے, بلکہ دنیا کی ضرورت ہے, پورے خطے کے عوام کی ضرورت ہے. لیکن امن لانے کے لیے مذاکرات کا ہونا ضروری ہے. اب مذاکرات کا عمل کس نے ڈسرپٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟ اگر انڈیا کو ٹیررزم کا مسئلہ ہے تو ٹیررزم تو پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. تو بہتر تو یہ ہوتا کہ انڈیا اور پاکستان مل کر ایک کامن چیلنج کو اکٹھے, ہمارے پاس جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم کا جو ایک بنایا ہوا ہے دونوں ملکوں نے مشرف کے زمانے سے, وہ موجود ہے. اب پٹھان کوٹ کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد وہی بات آ گئی ہے کہ ڈائیلاگ کا سلسلہ پھر غیر یقینی کا شکار ہے, تو یہ کہاں ختم ہوگا؟
بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے بارے میں پاکستان سے معلومات کا تبادلہ کیا گیا ہے. پاکستان کی اعلی سیاسی و عسکری قیادت کے ایک حالیہ اجلاس کے بعد یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان تحقیقات کے سلسلے میں بھارت سے ہر ممکن تعاون کرے گا. ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان بھارت سے تعاون کے لیے پرعزم ہے.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ از حد ضروری ہے. اگر ہم یہ ڈسکنیکٹ کریں گے تو دیٹ مینس کہ ہم ان ٹریٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز اور جو دشمن ہے امن کے, ان کے ہاتھوں میں کھیل جائیں گے. دیٹ از اور سٹانس. ہم نے ان کو کہا ہے انڈیا کو کہ وی مسٹ کنٹینیو اینڈ وی آر ہوپ فل, بیکاز کوئی کنٹری اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور آئی تھنک دے مسٹ کنٹینیو, اینڈ دس ول سینڈ اے اسٹرانگ میسج کہ بوتھ سائڈز آر سنسیئرلی پرسوئنگ دیٹ, اینڈ وی ول ڈو اور بیسٹ. انڈیا نے ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی ہے, وہ بھی ود آل سنسیئرٹی ہم گراس روٹ لیول پہ اس کو چیک کریں گے اور لوگوں کو نیپ کریں گے اگر یا وہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی جو کچھ بھی ہے.
تاحال پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر تحقیقات کا عمل کہاں تک پہنچا. پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے اڈے پر یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کے بعد اس میں مزید بہتری آئے گی. دسمبر کے اوائل میں اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج بھی پاکستان آئی تھیں اور انہوں نے اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے دو طرفہ ملاقات میں پاک بھارت مذاکرات کی بحالی کا اعلان کیا تھا. ان کے اس دورے کے بعد 25 دسمبر 2015 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کابل سے نئی دہلی واپس جاتے ہوئے پاکستان میں مختصر قیام کیا اور اپنے ہم منصب نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی. 2004 کے بعد بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا. اس اچانک اور غیر معمولی دورے کو بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے اہم قرار دیا جا رہا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے ایک بار پھر وعدہ کیا ہے کہ وہ بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی تفتیش کے سلسلے میں مکمل تعاون کرے گا. بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں بھرپور تعاون کر رہا ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
بھارت کی اس وضاحت کے بعد کہ وہ پٹھان کوٹ پر دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی چاہتا ہے، بھارت پاک مذاکرات پر بے یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. لیکن اسی درمیان بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہ اشارہ دیا کہ پاکستان کو مزید وقت دیا جانا چاہیے. انہوں نے یہاں میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ چونکہ پاکستان نے بھارتی حکومت کو کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے، اس لیے ہمارے پاس اس کے اوپر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے.
If there was a sound understanding and the
پاکستان گورنمنٹ نے آشوست کیا ہے تو اس پر اوشواس کرنے کا کوئی کارن ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں. اور ابھی میڈیا کے مادھیم سے بھی جانکاری ملی ہے، کچھ انہوں نے قدم بھی اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی کو اس کی پرتیکشا کرنی چاہیے.
بھارت کا کہنا ہے کہ 2 جنوری کو جن دہشت گردوں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کیا تھا وہ پاکستان سے آئے تھے. اس حملے میں بھارت کے 7 سیکورٹی جوان ہلاک ہوئے اور تمام 6 حملہ آور مارے گئے تھے. ادھر حملے کی جانچ کے دوران ایئر بیس پر سیکورٹی انتظامات میں واضح خامیاں نظر آئیں. رپورٹوں کے مطابق ایک طرف جہاں کوئی مؤثر سیکورٹی انتظام نہیں تھا، وہیں دوسری طرف 50-50 روپے میں لوگوں کو ایئر بیس کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی تھی. ایئر بیس کے اندر مقامی باشندوں کو 50 روپے میں مویشی چرانے کی اجازت حاصل تھی. تحقیقات سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ دہشت گردوں کو اندر سے مدد فراہم کی گئی. دریاسنا ایسی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے بھارت کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے اپنی ابتدائی رپورٹ اس کے حوالے کی ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ فون نمبر پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، جن کے بارے میں بھارت کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ان سے پاکستان میں بات کی تھی. پاکستانی حکومت کا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت نے جو شواہد اس کے حوالے کیے ہیں وہ ناکافی ہیں. پاکستانی پولیس نے متعدد مقامات پر چھاپے مار کر کئی افراد کو گرفتار کیا ہے. ادھر قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے گرداسپور کے ایس پی سلوندر سنگھ سے دوسرے روز بھی پوچھ گچھ کی. پیر کے روز بھی ان سے گہری پوچھ گچھ ہوئی تھی. وہ اس معاملے میں اہم گواہ بھی ہیں اور مشکوک شخص بھی. ان کے بیانات میں تضاد نظر آتا ہے. دوسرے روز کی پوچھ گچھ میں بھی این آئی اے کے اہلکار مطمئن نہیں ہوئے. خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے مزید سوال جواب ہوں گے اور انہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین سے گزرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے اسلام آباد میں 2 اخبارات سے منسلک صحافیوں کے گھروں پر رینجرز کے چھاپے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے چھاپے صریحاً ناقابل قبول ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے عشرت سلیم کی.
پاکستان میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیم نے صحافی سلمان مسعود کے گھر پر رینجرز کے چھاپے کی شدید مذمت کی ہے. امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز کے پاکستان میں نمائندے اور پاکستان کے انگریزی اخبار دی نیشن کے اسلام آباد میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر سلمان مسعود نے منگل کی صبح سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغامات میں کہا تھا کہ رینجرز نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کر تلاشی لی، مگر ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ موجود نہیں تھا. सलमान मसूद के बकौल रेंजर्स का कहना था कि ये मामूल का सर्च ऑपरेशन है। इत्तलात के मुताबिक रेंजर्स ने सिर्फ सलमान मसूद के घर ही नहीं बल्कि इलाके के दीगर घरों की भी तलाशी ली। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राना अजीम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि एक सहाफी के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर नाकाबले कबूल है।
हमने अभी तमाम अदारों को लेटर लिखने लगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आर्मी चीफ को भी लेटर लिखने लगे कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाती सहाफत से कटघर लगाने की कोशिश ना की जाए, चाहे वो रेंजर हो, चाहे वो दहशतगर्द तंजीम हो, चाहे वो सियासी जमात हो, किसी को भी किसी भी हाल में इस चीज की इजाजत नहीं देंगे।
पाकिस्तान के वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने भी वाकये की इत्तला मिलने के बाद कहा कि इस किस्म की कार्रवाइयां और छापे किसी तौर पर मुनासिब और काबिले कबूल नहीं। वजारत दाखला की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक चौधरी निसार अली खान ने पुलिस और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों से जवाब तलब किया है और सेक्रेटरी दाखला को हिदायत की है कि वाकये की तहकीकात की जाए कि ये छापा क्यों, कैसे और किसकी इजाजत से मारा गया। पाकिस्तान का शुमार सहाफियों के लिए खतरनाक तस्वीर किए जाने वाले मुल्कों में होता है, जहां अकवामे मुत्तहदा के अंदाजों के मुताबिक 2001 के बाद से अब तक 70 से जायद सहाफियों को अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान हलाक किया जा चुका है। मुल्क में मखसूस सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस शिद्दत पसंद तंजीमों के अलावा सरकारी इदारों, सियासी जमातों और दीगर बाअसर अफराद की तरफ से भी सहाफियों को हरासा किए जाने की इत्तलात सामने आती रही हैं। हुकूमत का मौकफ है कि वो सहाफियों और मीडिया हाउसेज के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और ऐसे जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं जिनमें सहाफत से वाबस्ता लोगों को अपनी जिम्मेदारियां पेशावराना अंदाज में बिला खौफ व खतर अदा करने के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा सके। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
तुर्की के शहर इस्तांबुल में मंगल को एक धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने कहा है कि हलाक और जख्मी होने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि खुदकुश हमलावर शामी था। अर्दवान ने हमले की मजम्मत की। वजीर आजम अहमद दावत तोगलू ने हमले के बाद एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हुकाम के मुताबिक यह धमाका सयाहों में मकबूल जिले सुल्तान अहमद में हुआ। धमाके के बाद पुलिस ने सुल्तान अहमद स्क्वायर को घेरे में ले लिया। धमाके के मकाम के करीब ही नीली मस्जिद भी वाकई है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहां आते हैं। धमाके की नौयत के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं बताया गया, मगर बाज़ इत्तला'आत के मुताबिक धमाका एक खुदकुश बमबार ने किया। तुर्क हुकाम ने खबरसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि इस बात का कवी इम्कान है कि धमाका दाइश ने किया हो। गुज़श्ता साल तुर्की में 2 बदतरीन बम धमाके हुए थे। अमरीका ने इराक में पीर को होने वाले हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में कम से कम 46 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए थे। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इराक में होने वाले 2 बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा करते हुए कहा है कि उनमें शिया बिरादरी के लोगों को हदफ बनाया गया। खुदकुश हमलावरों ने बगदाद में शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए आने वालों पर फायरिंग के बाद अपने जिस्मों से बंधे बारूदी मवाद में धमाका कर दिया, जिसमें कम अज कम 18 अफराद हलाक हुए। दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 90 किलोमीटर शिमाल में मगदादिया के इलाके में दोहरे खुदकुश बम हमले में 23 अफराद मारे गए थे। बैनुल अक्वामी रेड क्रॉस ने मंगल के सुबह बताया है कि उन्होंने मुश्तरका कोशिशों से शाम के कस्बे में मदाया में इंतहाई जरूरी इमदादी सामान पहुंचाने का काम मुकम्मल कर लिया है। यह कस्बा लबनानी सरहद के नजदीक है। तर्जमान पाल करजिक ने ट्विटर पर कहा कि ICRC, अक्वामे मुत्तहिदा और शामी रेड क्रेसेंट की टीमें इलाका छोड़ रही हैं, लेकिन आइंदा दिनों में मजीद इमदाद यहां पहुंचेगी। मदाया पर बागियों का कंट्रोल है और हुकूमत नवाज फोर्सेस ने कई महीनों से 42,000 आबादी वाले इस कस्बे के रास्ते बंद किए हुए हैं। इससे पहले इस कस्बे में इमदाद अक्टूबर के महीने में भेजी गई थी। अक्वामे मुत्तहिदा और दूसरे इदारों का कहना है कि यहां लोग भूख से मर रहे हैं। बैनुल अक्वामी इदारे के तर्जमान पाल करजिक ने कहा,
It's really heartbreaking to see the situation of the people. A while ago, I was just approached by a little girl, and her first question was, "Does did you bring food?"
वो कह रहे हैं, यहाँ लोगों की सूरतेहाल इंतहाई दिलशिकन है। मैं अभी एक नन्ही बच्ची के पास से गुजरा, जिसका पहला सवाल ये था कि क्या आप खुराक लाए, क्या आप खाना लाए। मुझे उम्मीद है कि आप फोवा, कैफ्राया और मदाया के लिए खुराक लाए होंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। پیر کے روز خوراک، دوائیں اور کمبل لے کر امدادی قافلے فووا اور کفرایا میں پہنچے ہیں اور پوری رات یہ سامان اتارا جاتا رہا. مدایا کے ایک نامعلوم شہری نے کہا،
شفنا كثير مأساه العالم، في ناس عم تذبح القطط وعم ياكلوا الحش، في ناس قاعده على الزباله عم تاكل.
وہ کہہ رہی ہیں، ہم نے بے انتہا مصیبتیں جھیلی ہیں اور دیکھی ہیں. لوگ بلیاں ہلاک کر کے کھا رہے ہیں، کچھ لوگ گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے وہاں سے غذا چن چن کر کھا رہے ہیں. ہمیں اس محاصرے کو توڑنا چاہیے. اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے شعبے کے سربراہ اسٹیفن اوبرائن نے بتایا کہ 400 لوگوں کو اگر فوری طبی امداد کے لیے نہیں لے جایا گیا تو وہ موت کا شکار ہو جائیں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز کہا کہ امریکہ تمام فریقوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ مدایا کے لیے امدادی سامان کی رسائی دیں. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمیں مکمل رسائی چاہیے، اور ہم نے اس بات پر نیو یارک اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بین الاقوامی شامی امداد کے گروپ کے ساتھ اتفاق کیا تھا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتھا پاور نے کہا کہ مدایا میں تقسیم کی جانے والی امداد ناکافی ہے، اور شام پر زور دیا کہ وہ انتہائی ضرورت کی اشیاء کو وہاں پہنچانے کے لیے اجازت دیں. امریکی ایوان نمائندگان پیر کے روز ایک ایسے مسودہ قانون کو منظور کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں جس کے تحت شمالی کوریا کے خلاف گزشتہ ہفتے چوتھا نیوکلیئر تجربہ کرنے کے لیے سخت یکطرفہ تعزیرات عائد کی جا سکیں گی. دوسری جانب سول میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجیں ممکنہ جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں. برائن پیرن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
توقع کی جا رہی ہے کہ ایوان اس ہفتے ایک ایسے بل پر ووٹنگ کرے گا جس کی مدد سے صدر کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ ان شمالی کوریائی باشندوں کے اثاثے منجمد کر سکے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اس کے علاوہ ان دوسرے ملکوں کے بینکوں پر بھی تعزیرات عائد کی جائیں گی جو کم جونگ ان کی حکومت کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. یہ بل ایوان کی ریپبلکن قیادت نے سپانسر کیا ہے جو شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے میں ناکامی پر صدر براک اوباما پر تنقید کرتے آئے ہیں. ایوان کے خارجہ امور کے چیئرمین ریپبلکن ایڈ رائس کہتے ہیں،
امپورٹنٹلی واٹ دس بل ڈز از یوز ٹارگیٹڈ فائنینشل اینڈ اکنامک پریشر.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بل کیا کرے گا. اس کا مقصد مالیاتی اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے کم جونگ اون اور ان کے اعلی عہدیداروں کو تنہا کرنا ہے. دوسری جانب اوباما انتظامیہ کے بھی بہت سے اعلی عہدیدار سخت تعزیرات کی حمایت کرتے ہیں. ورجینیا کے ڈیموکریٹ جیرالڈ کنولی کہتے ہیں،
نارتھ کوریا از اے ریکلس پیرانوئڈ سٹیٹ ڈیوائیڈ آف ورچولی آل اسپیکٹس آف ہیومن اٹانومی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا ایک غیر محتاط اور جنونی ریاست ہے جو حقیقی طور پر شخصی آزادی کے تمام پہلوؤں کو کچل رہا ہے اور اب جوہری ہتھیاروں سے خود کو مسلح کر رہا ہے. واشنگٹن اور سول بھی مزید فوجی اثاثے اکٹھے کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں. ان میں B-52 جوہری صلاحیت والے بمبار طیارے شامل ہیں جو حال ہی میں گوام سے پرواز کر کے آئے ہیں تاکہ ان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے. یہ قیاس آرائی بھی موجود ہے کہ ایک امریکی مال بردار جہاز کوریائی پانیوں میں بھیجا جائے گا، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا میں جوہری ہتھیاروں کو تعینات کرنے کا ان کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے. یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے چین تنہا ہو جائے گا اور علاقائی طور پر جوہری اسلحہ کی دوڑ کو جنم دے گا. کم جونگ ان کی حکومت پر بڑھتے ہوئے دباؤ سے چین کو شمال کے لیے ضروری اقتصادی امداد میں کمی کرنا ہوگی. چین نے اپنے اہم اتحادی پر تنقید کی ہے لیکن سخت تعزیرات کی حمایت کرنے سے بھی گریزاں ہے جو اس کی سرحد کے ساتھ عدم استحکام کو جنم دے سکتا ہے اور جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور سول اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ جزیرہ نما کوریا میں فوجی اہمیت کے حامل اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اسی دوران کینیڈا کے ایک پادری نے امریکی ٹیلی ویژن کے ساتھ بات کرتے ہوئے شمالی کوریا میں اپنی قید بامشقت کے بارے میں تفصیل بتائی ہے. اس کی تفصیلات مدثر منظر کی زبانی.
ایک روز پہلے طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی بمبار طیارے نے جنوبی کوریا کے اوپر پرواز کی جو بظاہر شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار کے تازہ ترین تجربے کا جواب تھا. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سوک کہتے ہیں امریکہ کی فوجی اہمیت کے حامل اساسوں کی تعیناتی بے حد اہم ہے. شمالی کوریا نے ایٹمی تجربات کیے ہیں اور ایٹمی تجربات کرنے کے معنی ہیں کہ شمالی کوریا خود کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کرے گا. اگر شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اس کے چاروں طرف ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ B-52 طیارہ اس ایٹمی حصار کا صرف ایک مظاہرہ تھا. اتوار کے روز B-52 طیارے کی پرواز شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے بدھ کے روز پیپلز آرمڈ فورسز سے خطاب کے گھنٹوں بعد ہوئی، جس میں انہوں نے مبینہ ہائیڈروجن بم کو ایک خود مختار ملک کا جائز حق قرار دیا تھا. اسی دوران سول نے پیر کے روز سرحد پار پیانگ یانگ مخالف پروپیگنڈا نشریات جاری رکھیں، جبکہ اتحاد کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کی سانگ نامی اس مشترکہ فیکٹری پارک تک رسائی پر پابندی لگا دے گی جو شمالی کوریا میں سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اتحاد کی وزارت کے عہدیدار نے کہا ہے کہ منگل کے روز سے جنوبی کوریا اس فیکٹری میں جنوبی کوریا کے رات کو قیام کرنے والے باشندوں کی تعداد 800 سے کم کر کے 650 کر دے گا. فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اور جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یون ہیپ نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ کی فوجی اساسوں میں ایٹمی طور پر مسلح طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس رونالڈ ریگن بھی شامل ہو سکتا ہے جو فی الوقت جاپان میں ہے. اس کے علاوہ ان میں B-2 بمبار طیارے، ایٹمی آبدوزیں اور F-22 سٹیلتھ فائٹر جیٹس شامل ہو سکتے ہیں. اسی دوران کینیڈا کے ایک پادری نے اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ ہفتے میں 6 دن ہر روز 8 گھنٹے روزانہ سیبوں کے باغ میں گڑھے کھودنے کی مشقت کرتے ہیں. ہیون سو لم کو شمالی کوریا میں عمر قید کی بامشقت سزا سنائی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں انہیں ایک مزدور کہا گیا اور شروع میں یہ مشقت سخت تھی، مگر اب انہیں عادت ہو گئی ہے. اگرچہ لم انگریزی زبان بول اور سمجھ سکتے ہیں، مگر CNN سے بات کرتے ہوئے انہیں شمالی کوریا نے ہدایت کی تھی کہ وہ کورین زبان میں بات کریں. یہ انٹرویو پیونگ یانگ میں ایک ہوٹل سے کیا گیا. لم پر الزام ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. انہوں نے CNN کو مزید بتایا کہ انہیں ایک بیگار کیمپ میں رکھا گیا ہے جہاں بظاہر اور کوئی قیدی نہیں ہے. لم کو سن 2015 کے اوائل میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے چرچ کے مطابق وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شمالی کوریا میں اپنے قائم کردہ نرسنگ ہوم اور یتیم خانے گئے تھے. گزشتہ ماہ سزا سناتے ہوئے شمالی کوریا نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات تسلیم کر لیے ہیں، جن میں شمالی کوریا کے نظام اور اس کے لیڈر کی شہرت کو داغدار کرنا اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنا شامل ہیں. جنوبی کوریا میں پیدا ہونے والے لم گرفتاری کے وقت 60 برس کے تھے. وہ ٹورانٹو میں بڑے گرجا گھروں میں سے ایک 3,000 ارکان پر مشتمل لائٹ کورین پریسبیٹیرین چرچ کے سربراہ ہیں. انہوں نے جولائی میں شمالی کوریا کے سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے خلاف الزامات کا اعتراف کیا تھا. شمالی کوریا میں قید اور بعد میں رہا کیے جانے والے دیگر غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی ایسے ہی بیانات دینے پر مجبور کیا گیا. CNN سے انٹرویو میں لم نے کہا کہ انہیں ہر روز 3 وقت کھانا دیا جاتا ہے اور دوائیں بھی، تاہم انہوں نے ایک بائبل مانگی تھی جو ابھی تک مہیا نہیں کی گئی. ان کے چرچ کا کہنا ہے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں. کینیڈا نے لم کی سزا کو بلا جواز سخت سزا کہتے ہوئے اس پر احتجاج کیا ہے اور شکایت کی ہے کہ کونسل خانے کے عہدیداروں کو لم تک رسائی نہیں دی گئی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک نئی تحقیق سے وابستہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ 2 بچوں کی ولادت کے درمیان غیر مناسب وقفہ آٹیزم کے خطرے کے ساتھ منسلک پایا گیا ہے. آٹیزم ایک معذوری کی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آٹیزم کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. تحقیق کے مطابق جن بچوں کی ولادت اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے پہلے سال کے دوران میں ہوتی ہے ان میں 1.5 گنا زیادہ آٹیزم میں مبتلا ہونے کے خدشات پائے گئے. جبکہ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بچوں کی پیدائش میں لمبا وقفہ بھی بچے کے لیے آٹیزم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے. اور جو بچے اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے 5 برس بعد پیدا ہوتے ہیں ان میں آٹیزم کی تشخیص کا خطرہ زیادہ پایا گیا. اس سے قبل ایک دوسری تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ ایسی خواتین جن کے 2 حمل کے دوران وقفہ کم تھا یا پھر بہت زیادہ تھا ان کے بچوں میں آٹیزم یا قبل از وقت پیدائش کا خطرہ زیادہ تھا. تحقیقاروں کے مطابق بچوں کی ولادت کے دوران 2 سے 5 برس کا درمیانی وقفہ ایک آئیڈیل وقفہ ہے جس میں کوئی اضافی خطرہ منسلک نہیں تھا. اس نئی تحقیق سے وابستہ محققین نے پتہ لگایا ہے کہ اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 5 برس ہے تو ایسے بچوں میں آٹیزم کی تشخیص کا امکان 30% زیادہ تھا, اور اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 10 برس کا ہے تو بچے میں آٹیزم کا امکان 40% زیادہ ہو سکتا ہے. محققین نے نیشنل رجسٹریشن کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آٹیزم کا شکار بچوں اور نارمل بچوں کے پیدائش کے وقفے کا آپس میں موازنہ کیا, جبکہ دیگر محرکات جو آٹیزم کی تشخیص سے لنک رکھ سکتے تھے مثلا والدین کی عمر, بچے کا نمبر, والدین کی ہسٹری اور نفسیاتی عوارض وغیرہ کو بھی تجزیے میں شامل کیا گیا. ریسرچ سے منسلک ایک اور محقق ڈاکٹر چیزلک نے متنبع کیا ہے کہ نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پیدائش میں وقفہ براہ راست آٹیزم کی ایک وجہ ہے, بلکہ یہ ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ آٹیزم کی تشخیص کا خطرہ بچوں کی پیدائش کے کم وقفے اور زیادہ لمبے وقفے دونوں میں زیادہ تھا. یہ تحقیق نفسیات سے منتعلق امریکی رسالے امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ میں شائع ہوئی ہے. نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے مطابق آٹیزم ایک زندگی بھر کی اعصابی معذوری ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے, اور ایسے بچوں کو لوگوں سے بات چیت کرنے اور زبان سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. اب تک اس نفسیاتی معذوری کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے. تاہم آٹیزم سے آگاہی کے اداروں اور ہسپتالوں سے آٹیزم سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جس سے بچے کی تربیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voanews.com/urdu. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی اداکارہ زہرا سہگل انتقال کر گئیں. تفصیلات فکر و فن. متعدد ٹیلی ویژن سیریلز اور کئی کامیاب ترین فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زہرا سہگل 3 جولائی کی شام نئی دہلی میں انتقال کر گئیں.
ارے اپنی سوچ, مجھے جی کے کیا کرنا ہے, مجھے بھلی چنگی رہ کے کیا کرنا ہے.
وہ 27 اپریل 1912 میں پیدا ہوئیں. رواں سال ہی انہوں نے اپنی 102ویں سالگرہ منائی تھی. ان کا پورا نام شہزادی زہرا بیگم ممتاز اللہ خان تھا. انہوں نے ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور کے ایک روایتی مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی. اس دور میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھی بھیجا گیا تھا.
تو, تو وہی چور ہے جو چاچا بن کر آیا تھا.
زہرا سہگل نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز بطور ڈانسر ساتھی اداکار ادے شنکر کے ہمراہ 1935 میں کیا.
جم جم مت سن, مت سن, جب 75 کا ہو جائے گا تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پائے گا, 2 قدم چلے گا اور 4 قدم ہانپے گا.
کھانا کھائے؟
ابھی تو قسمت سے اچھا بھلا ہے. ارے ابھی جم جا, دوڑ ووڑ لگا, نہیں تو کچھ دن بعد 1 کلو بھی اٹھائے گا تو لوگ تجھے اسٹریچر پہ اٹھا کے ہسپتال لے جائیں.
بس بس.
وہ بالی ووڈ فلموں میں کام کرنے کے علاوہ کئی انگریزی فلموں میں بھی اداکاری کر چکی تھی. ٹیلی ویژن کے کئی کامیاب سیریلز بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں. انہیں بالی ووڈ فلموں کی دادی بھی کہا جاتا تھا.
दादी ये तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? वजन 80 किलो, बाल काले और घने।
उम्र कितनी है?
35।
जी बहुत ज्यादा है।
चाहिए कनाडा सेटल, खुद का बिजनेस।
कनाडा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी।
हाँ ये सही रहेगा, कास्ट नो बार एज नो बार, बस इसी से आपकी बात पक्की कर।
सन 2007 में बनने वाली संजय लीला बंसाली की फिल्म सांवरिया उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। उन्हें भारत के 2 इंतहाई अहम और बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में खारजा उमूर के लिए वजीर आजम के मुशीर सरताज अजीज ने मंगल के रोज कानून सासों को एक ब्रीफिंग में कहा है कि सऊदी क्यादत में इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने के बाद भी पाकिस्तान अपने फौजी वहां नहीं भेजेगा। कौमी असम्बली में उमूर खारजा की कमेटी का यह अजलास बंद कमरे में हुआ। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में कानून साजों ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि वो सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौकिफ पर पार्लिमानी कायदीन को एतमाद में लें। रवाहमा सऊदी अरब ने अपने एक शहरी शिया आलम दीन शेख निमर अल निमर की सजाए मौत पर दीगर 46 अफराद के साथ अमल दरामद किया था, लेकिन शिया रहनुमा की मौत पर ईरान की तरफ से शदीद रद्द अमल, जबकि तेहरान में सऊदी सिफारत खाने और मशहद में कौंसल खाने पर मुश्तिल हजूम के हमलों के बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया। पाकिस्तान के सऊदी अरब और ईरान से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इसका मौकिफ है कि वो इस तनाज़े में जानिबदारी की बजाय कशीदगी को अफहाम व तफहीम से खत्म करवाने में अपना किरदार अदा करने को तरजीह देगा। लेकिन महज 3 रोज के वक्फे से सऊदी वजीर खारजा और फिर वजीर दिफा के दौरे पाकिस्तान से बाज़ हलकों में ये चैमगोयां हो रही थीं कि सऊदी अरब के दीगर इत्तेहादियों की तरह पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ तनाजे में फरीक न बन जाए। ताहम मंगल को मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा को इस मामले पर हुकूमती मौकिफ से आगाह किया। ये इजलास बंद कमरे में होने की वजह से इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन जराए के मुताबिक मुशीर खारजा ने कानून साजों को बताया कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क में अपनी फौज नहीं भेजेगा क्योंकि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। इजलास में शरीक हिज़्बे मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में तफसील बताने से गुरेज करते हुए कहा,
इन कैमरा थी ब्रीफिंग तो वो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन एक अर्ज करता हूँ कि कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वजीर आजम पार्लिमानी लीडरों को 16 जनवरी से पहले जब ओआईसी के वज़राए खारजा का इजलास है और हमारे सरताज जी उस पे जा रहे हैं, उससे पहले पार्लिमानी लीडरों को एतमाद में लें इस तनाजे पर।
हिज़्ब मुखालिफ की दीगर जमातों बशमूल सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि वो इस मामले पर ऐवान को एतमाद में ले और सऊदी वजीरों के दौरों के दौरान किए जाने वाले फैसलों से भी ईवान को आगाह किया जाए। ऐसी ही सूरत हाल गुज़श्ता साल के अवाइल में भी उस वक्त पैदा हुई थी जब सऊदी अरब ने अपने पड़ोसी मुल्क यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता शिया हौती बागियों के खिलाफ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फिजाई कार्रवाइयों का आगाज किया था। रियाज ने इस्लामाबाद से इस इत्तेहाद में शामिल होने का कहा था, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी फौज किसी दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन अगर सऊदी अरब की सरजमीन या जुग्राफियाई सलामती को कोई खतरा दरपेश हुआ तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह ही इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 30 से ज्यादा इस्लामी ममालिक की शमूलियत से एक फौजी इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सिंध के सहराई इलाके थर में बच्चों की अमवात की खबरें तवातुर से आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक इस माह अब तक तकरीबन 40 बच्चे कम खुराकी की वजह से इंतकाल कर गए। मीडिया की इन खबरों और सूबाई हुकूमत के इंतजाम के बारे में कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में मकामी मीडिया एक बार फिर सूबे सिंध के सहराई इलाके थर में बच्चों की अमवात रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया साल शुरू होने से लेकर अब तक اس مہینے میں تھر میں تقریباً 40 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں، لیکن تفصیلات کی کمی ہے اور یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا دسمبر میں تھر میں حالات بالکل ٹھیک تھے اور جنوری شروع ہوتے ہی وہاں بچوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا، یا صورتحال وہی ہے اور میڈیا اب اسے رپورٹ زیادہ کر رہا ہے۔ صوبہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سندھ میں پی 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 کے جنرل سیکرٹری تاج حیدر نے وائس آف امریکہ سے تھر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا،
جو ایک ہمارا پرانا پرابلم ہے وہ ہے میل نیوٹریشن کا اور ارلی میرجز کا، یعنی میں نے وہاں 1.5 پاؤنڈ کے بچے تک دیکھے۔ تھر میں تو نیوٹریشن پہ بہت کام ہوا ہے، جو برابر کے ڈسٹرکٹ ہیں تین، بدھی ہو گیا، عمر کوٹ ہو گیا، میر پور خاص ہوا، وہاں پہ یہ نہیں ہوا ہے۔ اب جو مٹھی کا ہاسپٹل ہے وہ جو ان کا بچوں کا وارڈ ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، سب سے بڑی فیسلٹیز وہاں ہے، تو ان تینوں ڈسٹرکٹ سے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں وہاں۔ پھر ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ٹیمپریچر ایک دم سے گرا ہے، اس کی وجہ سے نیمونیا کے کیسز ہوئے ہیں، لیکن مٹھی کا جو ڈیتھ ریٹ ہے ان چار ڈسٹرکٹ کا وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے باقی علاقوں سے زیادہ نہیں ہے۔
تاج حیدر کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال اب بھی اطمینان بخش نہیں ہے اور اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ہی لیے تھر کے لیے بجٹ میں اظافہ کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کار مظہر عباس نے وائس آف امریکہ سے تھر کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں جو کہ تھر میں موجود ہیں، لیکن ان کے خیال میں
جن وجوہات کی بنا پہ اموات ہوتی ہیں وہ وجوہات تو 12 مہینے رہتی ہیں، لیکن ایک خاص وقت آتا ہے جس میں ان اموات کی خبریں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ وہاں لوگ ایسے ہیں جو اس کو کریٹ بھی کرتے ہیں، سچویشن کو کریٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے، بعض اوقات فنڈز بڑھا دیتی ہے، جو حالات ہیں وہ وہاں 12 مہینے ایک جیسے رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے جو اموات ہیں وہ بھی 12 مہینے رہتی ہوں گی۔
مقامی ذرائع ابلاغ میں تھر کے بارے میں حالیہ خبروں اور ماضی کی خبروں پر نظر ڈالنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تھر کا معاملہ میڈیا میں زیر بحث ہوتا ہے تو تھر میں بہتر طبی سہولیات، خوراک اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے اعلانات کیے جاتے ہیں، کچھ کام بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن پھر اس معاملے سے توجہ ہٹا لی جاتی ہے اور پھر اگلی بار مسائل وہیں کے وہیں دکھائی دیتے ہیں۔ گاؤں شیخڑوں کی سماجی شخصیت حاجی محمد علی نے تھر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہماری تھر کے اندر جو بچوں میں ابھی ڈائری زیادہ تر آئی ہوئی ہے، جو یہ الٹیاں اور دست ہو رہے ہیں، پیچس وغیرہ یہ ہو رہے ہیں، بڑوں میں بھی ہو رہے ہیں، بچوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ہاسپٹل ہیں، یہاں کسی گاؤں کے اندر لائٹ ہے، کسی کے اندر نہیں ہے، تو اب وہ ہاسپٹل نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے بچوں میں بڑے بیماریاں آ جاتی ہے، پھر عطائی جو ڈاکٹر ہیں اس وجہ سے جو ہے بچوں میں بڑی بیماریاں زیادہ اور پھیل جاتی ہے، کیونکہ ابھی پلاسٹک کے جو سرنج آ رہے ہیں ابھی ان کو بھی تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے، وہ کیونکہ اناڑی ڈاکٹر ہیں، عطائی ڈاکٹر ہیں، وہ ایک میں جو ہے نیڈل کھول کے دوسرا لگا کے پھر اسی میں استعمال کرتے ہیں، ایک دو تین پہ، تو اس میں بیماریاں پھیل جاتی ہے، یہ وجہ، باقی غذائی کوڈ کوئی نہیں ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ تھر کے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وہاں کے مسائل کی اصل وجوہات پر دھیان دینا چاہیے اور ان مسائل کے وقتی نہیں بلکہ دور رس حل نکالنے چاہیے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے تھر کے علاقے میں خشک سالی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دسمبر 2013 سے نومبر 2015 تک موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی جائے گی اتوار 17 جنوری پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ پیشکش مدثرہ منظر۔
خیبر ایجنسی سے بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ان کی واپسی کے بعد ان کی سیکیورٹی کا باقاعدہ خیال رکھا جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے کا مقامی آبادی نے خیر مقدم کیا ہے۔ پشاور سے یہ ہے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے سفاک قبائل کے افراد کی واپسی کا سلسلہ منگل کو شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے حکام کے بقول تمام انتظامات کو خطی شکل دے دی گئی ہے۔ قبائلی علاقوں میں آفات سے نمٹنے کی قومی ادارے کے مطابق واپسی کے عمل کے دوران ہر خاندان کو آمد و رفت کے لیے 10,000 جبکہ مالی اعانت کے لیے 25,000 روپے نقد ادا کیے جا رہے ہیں۔ اپنے علاقوں کو واپس جانے والوں میں شامل ایک قبائلی امیر شاہ افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ہمارے تقریباً 4 شاخ ہے, ہم اس کو فرسٹوں میں سفا کیے تھے, پہلا عالم کو در سفا جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد غیبی خیلی, اس کے بعد سوران خیل, پھر اس کے بعد غرب. وہ تقریباً علم گودر طبعے سے جو تعلق رکھتے ہیں, 1000 لوگوں کا رجسٹریشن ہوا ہے. ایف بی ایم اے اور انتظام والے نے کہا کہ ہر روز 1000 بندوں کا رجسٹریشن ہم کریں گے, انشاءاللہ یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے.
یہ قبائل تحصیل باڑہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور سے ملحق ہے. 2009 سے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف وقتاً بوقتاً سیکورٹی فورسز کی طرف سے کی جانے والی کاروائیوں کی وجہ سے 6 قبل سفا قبیلے کے لوگ یہاں سے نقل مکانی کرتے رہے. خالد عسکری پسند تنظیم لشکر اسلام کے سربراہ منگل باغ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے, اور سفا قبائل پر ماضی میں شدت پسندوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کرنے کی الزامات میں مقامی انتظامیہ کی طرف سے تادیبی کاروائیاں بھی کی جاتی رہی. گزشتہ ماہ ہی سفا قبائل نے پولیٹیکل انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا جس کے تحت قبائلی اپنا علاقہ دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور انسدادی دہشت گردی میں حکومت کا ساتھ دیں گے. علاوہ ریاست کو مطلوب کسی بھی شخص کو یہ قبائل پناہ نہیں دیں گے اور اسے حکام کے حوالے کریں گے. قبائلی روایت کے مطابق اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور قبائلی کسی طرح کی جرائم پیشہ سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو انہیں 10-30 لاکھ روپے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا. قبائلیوں نے 80 ارکان پر مشتمل امن لشکر بھی تشکیل دیا ہے. روا ماہی باڑہ کی تجارتی مرکز کو تقریباً 6 کے بعد دوبارہ کھولا گیا تھا اور وہاں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو رہی ہے. پاکستانی فوج نے 2014 میں بھی خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے اسی قبائلی علاقے میں آپریشن کیے تھے اور اس دوران بھی لاکھوں افراد نے یہ علاقہ چھوڑ کر صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر سکونت اختیار کی تھی. ان افراد کی واپسی بھی گزشتہ سال سے مرحلہ وار شروع ہو چکی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پچھلے برس صدر اوباما نے اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا تھا کہ وہ امریکہ کے بارے میں ایک روشن اور تابناک مستقبل کا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں. صدر اوباما آج منگل کے روز اپنے دور صدارت کے آخری اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں شاید ایک بار پھر یہی پیغام دیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار آرو پانڈے نے امریکی عوام کے توقعات کے حوالے سے اس اہم سالانہ خطاب کے ممکنہ متن کا جائزہ لیا ہے. ان کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
سات سال پہلے جب میں نے صدارتی عہدہ سنبھالا تھا اس وقت ہم بحرانوں میں گرے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ امریکہ کے بارے میں خوش امیدی رکھتا ہوں. صدر اوباما کی رضائیت پسندی سن 2016 تک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ آنے والے برسوں میں ایک مزید بہتر پیش رفت کی نوید دینا چاہتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو صدر اوباما اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں قوم کو آنے والے برسوں میں ایک بہتر مستقبل کی امید دلائیں گے. پچھلے برس صدر اوباما نے اپنے سالانہ خطاب میں کئی خوشائن وعدے کیے تھے, مثلاً کمیونٹی کالجز کی تعلیم کو مفت کر دینے کا وعدہ یا سائبر سیکیورٹی کے لیے مزید ٹھوس اقدامات کا ذکر. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس کہتے ہیں کہ اس سال صدر اوباما طویل المیاد بنیاد پر ملکی ترقی اور اصلاحات کا خاکہ پیش کریں گے. اس کے علاوہ صدارتی مہم کے دوران بعض صدارتی امیدواروں کی طرف سے جس مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کیا جا رہا ہے صدر اس کا بھی جواب دیں گے. جوش ارنس کہتے ہیں,
And so much of the rhetoric that we hear from the other side is focused on fearing the future. And being anxious and insecure about a changing world.
دوسری جانب سے جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جس قسم کی نعرے بازیاں کی جا رہی ہیں ان کا مقصد قوم کو آنے والے وقتوں اور حالات سے خوفزدہ کرنا ہے. یہ لوگ بدلتی ہوئی دنیا کو غیر محفوظ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ماضی کے مقابلے میں کہیں بہتر پوزیشن میں ہے. امریکہ دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائے گا جو ہمیں آنے والے دنوں میں حاصل ہوں گے. صدر اپنے صدارتی مدت کے اس آخری سال کے خطاب میں یقیناً ان کامیابیوں کا بھی تذکرہ کریں گے جو سن 2009 کے بعد حاصل ہوئیں. حال ہی میں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں ان میں ان کا اظہار کیا گیا ہے.
Our businesses are now on a 70-month streak of job creation with more than 14 million new jobs in all.
ہمارے کاروباروں کے ذریعے ملازمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ گزشتہ 70 ماہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. 1,40,00,000 سے زیادہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں حصول تعلیم کے لیے اخراجات کی مد میں بھی اصلاحات کی ہیں. ہم نے صاف ستھری توانائی کے حصول کے لیے ایسی سرمایہ کاری کی ہے جسے تاریخ ساز کہا جا سکتا ہے. بین الاقوامی حالات اور تعلقات کے حوالے سے کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات کے دوبارہ قائم ہونے، ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں امریکہ کا دوسری دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنا جیسے موضوعات بھی صدر کی تقریر میں شامل ہو سکتے ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر میتھیو ڈیلک کا کہنا ہے کہ صدر کی تقریر میں دہشت گردی کے نئے چیلنجوں سے نمٹنے کا بھی تذکرہ ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ صدر داعش کے خلاف عالمی اتحاد کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. قومی سلامتی کے بارے میں عوامی تشویش کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر اس سلسلے میں ماضی کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ بااعتماد ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے سلسلے میں امریکہ کی اہلیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میانمار کی جمہوریت نواز لیڈر آنگ سان سوچی نے زور دیا ہے کہ تمام فریقوں کو اس امن بات چیت میں شریک کیا جائے جو مسلح لسانی گروپوں اور ملک کی سپردوش ہونے والی فوج کی پشت پناہی والی حکومت کے درمیان ہو رہے ہیں. آنگ سان سوچی کا کہنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں، میں تمام لسانی گروپوں پر زور دوں گی اور سیاسی مکالمے میں شریک گروپوں اور میانمار کے لوگوں پر کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو ایک مستحکم امن کے قیام کے لیے جدوجہد کریں. لوگوں کی حمایت سے حاصل ہونے والے اس وقت میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کریں. ہم ایک دیرپا امن کے قیام کی ذمہ داری لیتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ہر شخص ہماری مدد کرے گا. یہ تھے آنگ سان سوچی کے الفاظ. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ شام میں شہریوں کی ہلاکتیں باغیوں اور ان کے غیر ملکی حمایتیوں کی غلطی ہیں اور یہ صدر بشار الاسد کی غلطی نہیں ہے. منگل کے روز جرمنی کے اخبار بلڈ میں چھپنے والے ایک انٹرویو میں پوٹن نے کہا کہ اسد صرف ان سے لڑتا ہے جو حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، اور باوجود کہ اس نے پچھلے سال کی جنگ میں بہت سی غلطیاں کی ہیں لیکن وہ تشدد میں اضافے کا ذمہ دار نہیں ہے. پوٹن نے کہا کہ یہ لڑائی اتنی زیادہ نہ بڑھ جاتی اگر شام کو غیر ملکی ہتھیاروں، رقوم اور جنگجوؤں سے بھر نہیں دیا جاتا. روس شام کا اتحادی ہے اور اس نے ستمبر کے آخر میں فضائی مہم شروع کی تھی. مغربی طاقتیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ فضائی حملے باغیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور داعش کو نہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صدر خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تناؤ کے تناظر میں امریکہ نے زور دیا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کی فضا کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور اس کی پیروی میں بحرین اور سوڈان نے بھی ایران سے سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کو کم تر سطح پر محدود کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب میں 47 افراد کو پھانسیاں دی گئیں، ان میں شیعہ مذہبی رہنما نمر بکر النمر بھی شامل تھے، اور یہی پھانسی ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں بے تحاشا اضافے کا سبب بنی ہے۔ ایران نے اس پھانسی کی شدید مذمت کی ہے اور ایران میں اس کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور عمارت کو نظر آتش کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے سعودی عرب میں دی گئی پھانسیوں پر سرکاری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کی حکومت پر مسلسل زور ڈالتا رہا ہے کہ وہ تمام کیسز پر آزادانہ، منصفانہ اور عادلانہ کارروائی کرے۔ امریکہ خاص طور سے شیعہ مذہبی عالم نمر النمر کی پھانسی پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ مسٹر کربی نے ایران میں سعودی سفارتی عمارات پر حملوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ہم سفارتی عمارتوں پر حملوں کو ایک سنگین کارروائی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ ان حملوں کا ارتکاب کرنے والوں میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم ایران سے یہی کہتے ہیں کہ وہ سفارتی عمارات کے تحفظ کے سلسلے میں بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرے۔ سفارتی تعلقات کے منقطع کرنے کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کربی نے سفارتی روابط کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے مضبوط دو طرفہ تعلقات اور براہ راست مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ مسٹر کربی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری اعتدال، امن اور استحکام کی حمایت کرتی ہے اور یہ شدت پکڑتا ہوا تنازع ان مفادات کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر اس بات پر زور دیتا ہے کہ پورے علاقے کے لیڈر علاقے میں پیدا شدہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کر دیں تاکہ ہم سب عراق، شام، یمن اور مشرق وسطی کے دیگر حصوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے کام کو جاری رکھ سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام سدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
پہلی مرتبہ امریکی فوجی رینجر کی ٹریننگ مکمل کرنے والی دو خواتین کے متعلق حالیہ خبروں سے خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کو تقویت ملی ہے۔ مقامی سطح پر بھی اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک کاؤنٹی پولیس فورس بھی اس شعبے میں مزید خواتین کی شمولیت کی خواہاں ہے۔ فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر جیسیکا کین علاقے کے ہائی اسکول کی لڑکیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کا موٹر اسکواڈ کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ انہیں عملی طور پر مثالیں دے کر یہ سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام ایک ہفتے کے لیے ہیں۔ ان کا اہتمام پولیس کا محکمہ کر رہا ہے اور اسے فیوچر ویمن لیڈر ان لا انفورسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسیکا کین کے الفاظ ہیں،
But I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do. And second, to show
میں چاہتی ہوں کہ انہیں اس بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ ایک پولیس افسر بننے کے لیے کیا ضروری لوازمات درکار ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہیں پولیس افسر جیسیکا کین کے الفاظ۔ اس پروگرام میں 34 طلبہ نے حصہ لیا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیڈ آرن ڈپٹی چیف آف پولیس فار انویسٹیگیشن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی 1300 ارکان پر مشتمل پولیس فورس میں صرف 13% خواتین پولیس اہلکار ہیں۔
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement as a good career opportunity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے، ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے یہ طلبہ قانون کے نفاذ کو اپنے لیے ایک بہتر موقع کے طور پر دیکھیں، خاص طور پر یہاں ان کے اپنے علاقے میں۔ یہ نوجوان لڑکیاں پولیس کے روزمرہ کام کا تجربہ حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پر پولیس گشت، دفاعی تدابیر، جسمانی تربیت، اسلحہ کی حفاظت اور جرم کی جائے وقوع کی تفتیش وغیرہ۔ انہیں قائدانہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ جین برنز فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر ہیں۔
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement. I think it's important.
اس پروگرام کے ذریعے شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قانون کی حفاظت اور عمل درآمد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ یہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اچھی پولیس اہلکار بن سکتی ہیں اور انہیں کوئی بھی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ پروگرام کے اختتام پر بہت سے شرکا کا کہنا ہے کہ پولیس سے متعلق ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئی ہے۔ ہائی اسکول کی طالبہ جوئے جونگوی کہتی ہیں،
At first I wasn't sure about cops. I was like, but seeing that I want to be one, you know, it makes me very appreciative.
پہلے میں پولیس سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ جس طرح وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے۔ جولیا ڈیوائن کہتی ہیں،
Week has really shown me my abilities and just that I can really do anything even though I'm a girl, you know, I'm still strong and
اس ہفتے مجھے واقعی میں اپنی صلاحیت کا پتہ چلا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک لڑکی ہونے کے باوجود میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ آپ کو اس کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، لیکن ہاں میرا خیال ہے کہ میں ایک پولیس افسر بن سکتی ہوں۔ شرکا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ قانون کے نفاذ جیسے شعبے میں رہنے سے آپ کی زندگی کو خطرہ تو رہتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہے اور یہی اہمیت رکھتا ہے۔ نیرو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے اس کے ایڈیٹر تھی مدثر منظر پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر زبیر الطیب اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور ریڈیو وائس آف امریکہ میں سن بھی سکتے ہیں خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ